الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر درود پڑھیے محمد و آل محمد سیرت محافظ کربلا عنوان سخن ہے آپ کی خدمت میں اور آپ کے محضر میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس کا مضمون یہ بنتا ہے مفہوم مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں ومن المؤمنین رجال مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے اور اس عہد کو وفا کیا اور اس عہد کو سچ کر دکھایا صدقوا ما عهد الله علی یہ لوگ جنہوں نے خدا سے عہد باندھا اور اپنے اس عہد کو وفا کیا کچھ ایسے ہیں منہم من قضا نحبہ جو اپنی باری اپنا ذمہ ادا کر گئے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ کچھ لوگ جو خدا سے عہد رکھتے ہیں قرآن کی زبان میں یا قرآن سے حاصل مفہوم کے مطابق ان انسانوں کو متعہد انسان کہا جاتا ہے متعہد انسان یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد باندھ رکھا ہے کوئی عہد اپنے ذمہ لے رکھا ہے کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ اٹھا رکھی ہے یہ متعہد انسان ہیں متعہد انسان کی دوسری ذمہ داری جب خدا سے اپنا عہد کر لے باندھ لے اس عہد کو وفا کرنا ہے اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اس عہد کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے ادائے تقاضائے عہد میں کچھ ایسے ہیں جو اس راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اس راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بچ جاتے ہیں اور راہ شہداء کو باقی رکھنے کے لیے عہد خدا کو پورا کرنے کے لیے منتظر رہتے ہیں اس آیہ مجیدہ میں ایک ایسی خصوصیت مومنین سے بعض افراد کے لیے ذکر کی گئی ہے سب مومنین کے لیے نہیں ہے سب انسانوں کے لیے بھی نہیں اور سب مومنین کے لیے بھی نہیں اس آیت میں مومنین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا متعہد مومنین اور غیر متعہد مومنین، جیسا کہ انسانوں کو اسی عنوان نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مومن انسان اور غیر مومن انسان۔ مومن ہو جانے کے بعد پھر دو صورتیں بنائیں یا دو صورتیں فرض کیں، متعہد مومن اور غیر متعہد مومن۔ عام طور پر اس لفظ کا استعمال ہمارے دینی محاورات میں کمتر ہوتا ہے۔ تعہد کا ذکر، اللہ کے ساتھ عہد کا ذکر، اس کا تذکرہ کمتر ہوتا ہے، لیکن امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں اس اصطلاح کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، ہمیں تعہد کے لفظ کا استعمال بہت کثرت سے ملتا ہے۔ مومنین کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا، متعہد مومنین اور غیر متعہد مومنین، اور خصوصاً علماء کے بارے میں امام راحل نے یہ اصطلاح استعمال کی، علماء کو دو حصوں میں تقسیم کیا، متعہد علماء اور غیر متعہد علماء۔ غیر متعہد علماء میں پھر بہت ساری ان کی مصادیق و اقسام ذکر کی۔ درباری ایک اصطلاح امام راحل کی تعلیمات میں اور خطبات میں درباری علماء کی ہے، غیر متعہد علماء میں درباری علماء ہیں، پیشاور علماء ہیں، حامی و ناصر ظالمین کے ایسے علماء ہیں۔ چند نمونے امام راحل کے خطبات میں موجود ہیں، لیکن ان سب کے مقابلے میں علماء متعہد کا کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ وہ پیغام جو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، اور اپنا موضوع جو ہم نے موضوع جو گفتگو کے لیے انتخاب کیا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے، اب اس فضا میں آ جائیں، اس وادی میں آ جائیں کہ سیرت محافظ کربلا کون سی سیرت ہوتی ہے۔ جب تک اس فضا میں نہیں آتے، اس وادی میں نہیں آتے، بڑھ رہ کر اگر دور سے اور دوربین سے اس موضوع کو دیکھیں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ چند قدم چل کر اس خود اس وادی میں پہنچ کر اور نزدیک سے مشاہدہ کریں، بلکہ اپنے وجود سے لمس کریں کہ سیرت محافظ کربلا کیا ہوتی ہے۔ متعہد علماء کا ذکر امام راحل نے اس پیغام میں بھی فرمایا جو آپ ملت پاکستان کے نام صادر فرمایا، اپنے قلم سے لکھ کر، جس میں مخاطب ہی ملت پاکستان ہے۔ شروع ہی یہی ہوتا ہے کہ علماء پاکستان، روحانیت پاکستان و ملت شریف پاکستان، شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ پیغام امام راحل نے ملت پاکستان صادر فرمایا، جسے اس وقت میڈیا نے اور شاید بہت دوسروں نے پیغام تسلیت کا عنوان دیا، لیکن حقیقت میں اگر اس میں غور کیا جائے تو وہ پیغام بیداری ہے۔ پیغام تسلیت کی مناسبت سے، تعزیت کے عنوان سے پیغام بیداری ہے۔ اس پیغام کے اندر شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کے لیے ایک خصوصیت امام راحل نے ذکر کی، ویسے بہت ساری خصوصیات ذکر کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ذکر کی کہ یہ متعہد علماء میں سے تھے، اسلام کے متعہد علماء میں سے تھے، اور ساتھ ہی ملت پاکستان کو جو سراہا جن باتوں سے، وہ بھی کہ یہ وہ ملت ہے جو وفادار اقدار اسلام ہے۔ دیکھیے، دور بیٹھ کر ایک راہبر ایک ملت کی شناخت کس طرح سے اس کو حاصل ہوئی، آج تو یہ بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں, ہمارے مسائل سے آشنا نہیں ہیں. وہ رہبر نہیں ہوتا جو اپنی امت سے آشنا نہ ہو. اگر آج کہتے ہیں دور بیٹھ کر ہمارے مسائل سے آشنا نہیں ہیں, تو وہ جو پردہ غیبت سے آئیں گے انہیں تو بڑھ کر کہیں گے کہ آپ تو یہاں تھے ہی نہیں, آپ ہمارے مسائل سے کیسے آگاہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے تعبیرات میں غور فرمائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سے زیادہ ہم سے آشنا ہے, ہم سے زیادہ ہم سے آشنا ہے. فرمایا ملت کو فرمایا کہ ملت وفادار, اقدار اسلامی کی وفادار ملت. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی مثبت شناخت ہے ملت پاکستان. اس کے معنی یہ نہیں کہ کمزوریاں نہیں ہیں, خامیاں نہیں ہیں. خامیاں کمزوریاں الگ, لیکن ہر رہبر کو اپنی امت کی خامیاں بھی معلوم ہونی چاہیے اور اس کی خوبیاں بھی معلوم ہونی چاہیے, تاکہ خوبیوں کو بڑھا سکے, خامیوں کو دور کر سکے. نہ یہ کہ خوبیوں کو دبا سکے, خامیوں سے فائدہ اٹھا سکے. وہ رہبر نہیں ہوتا جو امت کی خامیوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کی خوبیوں پر پردہ ڈالے. فرمایا کہ یہ ملت وفادار ہے. کس کی وفادار؟ اقدار دینی کی وفادار ملت ہے. اور شہید حسینی کے بارے میں فرمایا کہ یہ علماء متعہد میں سے تھے, متعہد روحانیت کا حصہ تھے. یہ متعہد عالم یا متعہد انسان یا متعہد مومن, جس نے کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ لی ہوئی ہو. غیر متعہد یعنی لا تعلق, متعہد کے مقابلے میں لا تعلق, غیر جانبدار, اجنبی, جس کو کوئی سروکار نہ ہو, کوئی دلچسپی نہ ہو کسی مطلب سے یا کسی ذمہ داری سے, اس کو کہتے ہیں غیر متعہد انسان. اس کی بلا سے یہ ہو یا نہ ہو, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا موقف, شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہوگا کہ لا تعلقی کی ایک زبان ہوتی ہے, لا تعلقی کا ایک موقف ہوتا ہے. وہ دو صورتوں میں یا دو جملوں میں ادا ہوتا ہے, مجھے کیا اور تجھے کیا, مجھے کیا تجھے کیا. یعنی جب اسے کسی معاشرتی بیماری یا کسی معاشرتی برائی کی طرف نشاندہی کی جائے اور کہا جائے کہ کوئی ذمہ داری اپنی ادا کرے, کوئی فریضہ اپنا ادا کرے, کوئی اظہار کرے کسی سماجی برائی یا سماجی بیماری کے متعلق, جب اسے کہا جائے کہ کوئی اپنا فریضہ ادا کرے, تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا. جب دوسروں کے متعلق امر بالمعروف کی باری آئے تو اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا. اور جب خود اسے کوئی آ کر اکسائے, کسی ذمہ داری کے ادا کرنے کے متعلق کوئی دعوت دے, اس وقت اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ تجھے کیا. پہلے یہ کہتا ہے مجھے کیا, یعنی اگر لوگ خوش ہیں تو مجھے کیا, رہیں لوگ. اور اگر اسے کوئی احساس دلائے, اس وقت اس کا جواب یہ ہوتا ہے تجھے کیا. اینن اسی طرح جیسے کہتے ہیں کسی مولانا کو, کسی بچے نے آ کر بتایا کہ آج ہمارے ہاں حلوہ پکا ہے, تو انہوں نے کہا مجھے کیا. جب تمہارے ہاں پکا ہے تو پھر مجھے کیا, مجھ سے کیا رابطہ ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے گھر بھی بھیجا ہے, تو کہا پھر تجھے کیا. اگر آپ کے گھر پکا ہے ہمیں نہیں دیا تو مجھے کیا, اگر ہمارے گھر بھیجا ہے ہمیں کھانا ہے تو پھر تجھے کیا. ایسا انسان جس کا یہ موقف ہو, اب ممکن ہے زبان سے نہ کہے, عملاً ایسے ہو. کچھ لوگ تو بڑے جری شجاع ہوتے ہیں, بڑھ کر کہہ دیتے ہیں مجھے کیا اور تجھے کیا, لیکن کچھ عملاً ایسے ہوتے ہیں مجھے کیا اور تجھے کیا. یعنی عملاً کسی برائی کو دیکھ کر, کسی بیماری کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا, گردن جھکا کے گزر جانا, اس کو اگر لفظی زبان دی جائے تو یہی بنتا ہے کہ مجھے کیا. کسی محتاج کو دیکھ کر، کسی فقیر کو دیکھ کر، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر، کسی حاجت مند کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اس کے قریب سے گزر جانا، یعنی مجھے کیا؟ اور دوسروں کی باتوں پہ کان نہ دھرنا، دوسروں کی واعظ و نصیحت کو نہ سننا، دوسروں کے مشوروں کو نہ سننا، منمانی و حق دھرمی کرنا، یعنی تجھے کیا؟ بعض عملاً اس موقف کے قائل ہیں، مجھے کیا اور تجھے کیا؟ اور اگر ایک امت اس بیماری کا شکار ہو جائے، مجھے کیا اور تجھے کیا، اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ یہ امت زندہ امتوں میں شمار نہیں ہوتی. جس کا فرد فرد یہ موقف اپنا لے، مجھے کیا اور تجھے کیا، یہ زندہ معاشروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. یہ ایک مردہ قوم ہے. روایت میں ہے کہ انسان کی موت کی ایک درجہ یا ایک مرتبہ امت کی موت ہے، اور امت اس وقت مر جاتی ہے جب اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مر جائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مر جائے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے، اس مردے کی آواز یہ ہوتی ہے، مجھے کیا اور تجھے کیا. لیکن متعہد انسان جس کا کوئی عہد ہو اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، یعنی لا تعلق نہ ہو، اس نے کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ لے رکھی ہو، اپنے ذمہ کچھ خدا کی طرف سے کوئی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہو، اس انسان کو متعہد انسان کہتے ہیں، با عہد انسان کہتے ہیں. قرآن مجید نے یہ تقسیم، قرآن نے کی جو میں نے حوالہ دیا امام راحیل کی تعلیمات میں ہے، بنیادی طور پر قرآن نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، کچھ رجال ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کر رکھا ہے، اور کچھ لا تعلق ہیں کہ قرآن نے ان کو مرد کہنا مناسب ہی نہیں سمجھا. اصل میں ان کے بارے میں کہا کہ من المومنین رجال، توجہ فرمائیں یہاں پر قرآن کی لطافت کی طرف، ظرافت قرآن کی طرف، خطابات قرآن کیسے ہیں. من المومنین، مومنین مذکر کی تعبیر ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، نہ، مومنین میں سے سب مرد ہی ہیں، مومنات اور مومنین، مومنات خواتین ہیں، مومنین مرد ہیں. ان مردوں میں، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. ومن المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، تو اس کے معنی کی نہیں کہ کچھ خواتین ہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. اس مرد کے مقابلے میں خواتین نہیں آتی، اس مرد کے مقابلے میں مقابل حالت اس مرد کی نامرد ہے. یعنی مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور کچھ نامرد ہیں، یعنی کچھ میں مردانگی کے جوہر پائے جاتے ہیں اور کچھ کے اندر مردانگی کی صفات نہیں پائی جاتی. کن میں مردانگی کی صفات پائی جاتی ہیں؟ ان میں مردانگی پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے خدا سے عہد کر رکھا ہو، جنہوں نے اپنے خدا سے عہد باندھ رکھا ہو. قرآن نے فرمایا یہ خدا کی نگاہوں میں مرد ہیں، یہ وہ لا تعلق بیٹھے ہوئے مرد نہیں ہیں. اب ذرا شاید بعضوں کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسا معنی بنتا ہے، شاید آپ نے اپنی طرف سے معنی کر دیا آیت کا. نہ، اب نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے. نہج البلاغہ میں حضرت نے خطبہ میں، اپنے خطبہ میں ان لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مومنین تھے، چونکہ نماز حضرت کے پیچھے پڑھتے تھے، نماز جمعہ، خطبہ جمعہ اور دیگر عبادات حضرت کے ہمراہ انجام دیتے تھے، شوق تھا ان کو کہ نماز جماعت کم از کم حضرت کے پیچھے ادا کریں، انہی کو نماز جمعہ پڑھا کر باب نے انہیں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں انہیں یوں مخاطب ہوئے، یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مردوں جیسی صورتوں اور نامردوں، اے مردوں مردوں سے ملتی جلتی شکلوں اور نہ مردوں, یعنی چہرے مورے سے داڑھی مونچھ سے تم مرد لگتے ہو لیکن مردانگی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. بس ہو سکتا ہے ایسے کہ انسان کا چہرہ مردانہ ہو لیکن اندر مردانگی نہ ہو. اشبہ اور رجال یعنی شبی, آپ شبیہ بناتے ہیں نا, شبی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل سے ملتی جلتی ایک چیز ہو لیکن اصل نہ ہو, اس کو کہتے ہیں شبی ہے. یہ شبی کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اصل سے ملتی جلتی ہو لیکن اصل نہ ہو. رجل یعنی جس کے اندر مردانگی ہو. اشباہ اور رجال یعنی مرد کی شبی, مرد کی شبی جیسے مجسمہ بناتے ہیں, جیسے مجسمہ بڑی شخصیتوں کے, علامہ اقبال کا مجسمہ, قائد اعظم کا مجسمہ یا کسی بڑی شخصیت کا مجسمہ بنا دیں, یہ شبی تو ہے علامہ اقبال سے لیکن علامہ اقبال نہیں ہے, یہ شبی ہے اقبال ہے. حضرت نے ان نمازیوں کو, ان مومنین کو کہا یا اشبہ, وہ کفار نہیں تھے, وہ کفار کو نہیں کہا بلکہ مومنین کو کہا, اس وقت مومن بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا یا اشبہ الرجال ولا رجال, اے مرد نماؤ, مرد کی شبی لوگوں, مردوں کے مردوں سے ملتے جلتے چہروں جن کے اندر مردانگی موجود نہیں ہے. بس قرآن نے بھی فرما دیا کہ جنہوں نے اللہ سے عہد باندھ رکھا ہے وہ مرد ہیں, وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, اور اسی کی تفسیر میں حضرت نے تطبیق بھی کر دیا مومنین پر, اپنے زمانے کے معاصر بعض مومنین کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا اشبہ الرجال ولا رجال. بس مومن بھی بنے مومن اور مرد بھی بنے مومن, مردانگی بھی مومن کے اندر موجود ہو. مومن کے اندر مردانگی کیسے آتی ہے؟ لا تعلق بیٹھنے سے نہیں آتی, چپ ساتھ لینے سے نہیں آتی, اپنے کام سے کام رکھنے سے مردانگی نہیں آتی, بلکہ صاف کہوں کہ اپنی نبیڑنے سے مردانگی نہیں آتی, اپنی نبیڑنے سے مردانگی نہیں آتی. بعضوں کی زندگی کیا ہے کہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ, تو جو اپنی نبیڑنا شروع کر دے اس کا امام آ کر اسے مرد کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مومن تو بہت دور کی بات ہے, مرد کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو مرد جیسا ہے, مردانگی نہیں ہے. مردانگی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ قرآن نے فرمایا عہد سے, خدا کے ساتھ عہد باندھو, پھر اس عہد کو جا کر نبھاؤ. پہلے عہد اپنے ذمہ لو, عہد کو اپنے دوش پہ لو, دوسرا مرحلہ اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرو, اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرو. جب عہد کے تقاضے پورے کرتا ہے انسان, اس کو کہتے ہیں انسان با وفا. ہمیں کربلا میں, ویسے تو سبھی با وفا ہیں شہداء کربلا, لیکن ایک کردار وفا کے نام سے مخصوص کر دیا, بہت معروف ہے کہ وفا کا نام آئے تو حضرت ابوالفضل کا تصور آ جاتا ہے, اور حضرت علمدار کے نام سے وفا کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. وفا کس کو کہتے ہیں؟ کیوں حضرت عباس کو وفادار کہتے ہیں؟ با وفا کیوں کہتے ہیں؟ با وفا اس کو نہیں کہتے جو ساتھ نہیں چھوڑتا, یہ کلچرل با وفا ہے. ہم اگر کسی شخص کو کہیں کہ چلو کوئی اور کام, الٹا کام کرنا ہے, وہ پہلے کہہ دے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا, پھر راستے میں جب اسے پتا چل جاتا ہے یہ کوئی الٹا کام کرنے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں معاف کرنا میں نہیں آ سکتا, ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بے وفا ہو. ہماری نظروں میں با وفا وہ ہوتا ہے جو یہ نہ دیکھے کہ کرنا کیا ہے, فقط ساتھ دیتا رہے. جو آخر تک ساتھ رہے اس کو با وفا کہتے ہیں. نہ, با وفا اس کو نہیں کہتے, با وفا اس کو کہتے ہیں جو اپنے ذمے پہلے ایک عہد لیتا ہے, ایک ذمہ داری لیتا ہے, اور پھر اس ذمہ داری کے تقاضوں کو آخری عمر کے لحظے تک پورا کرتا ہے, اس انسان کو وفادار کہتے ہیں. حضرت ابوالفضل با وفا ہونے سے پہلے متعاقد بنے, با وفا بننے سے پہلے, چونکہ با وفا بننے سے پہلے متعاقد ہونا ضروری ہے, کیونکہ وفا کس کی ہوتی ہے؟ عہد کی ہوتی ہے. جب عہد نہ ہو تو اس کی وفا بھی نہیں ہوتی. اور توجہ فرمائے, تذکرہ با وفاؤں کا کرتے ہیں, تذکرہ وفاداریوں کا کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ وفا کب ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے. وفا اس وقت ہوتی ہے, یعنی وفا یعنی عہد نبھانا. وفا کا معنی یہ سادہ معنی ذہن میں آپ تصور کر لیں. وفا تھوڑا سا اور اس کو کھول دوں, حرج نہیں ہے, کوئی ہمیں جلدی تو نہیں ہے نا اتنی. وفا کو تھوڑا سا کھول دوں, بات اور تھوڑی سی واضح ہو جائے آپ کو. قرآن مجید نے وفا کے خاندان سے اور بھی لفظ استعمال کیے ہیں. یہ میں اکثر کسی بات کے وضاحت کے طور پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ عربی الفاظ یا عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کے خاندان ہیں اور ایک ہی خاندان کے کئی افراد ہوتے ہیں, اسی طرح عربی الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں, ایک ہی خاندان کے کئی کئی لفظ ہوتے ہیں. جیسے وفا, وفا کے خاندان سے اور کوئی لفظ وفا کے خاندان سے اور ہو, عربی لفظ ہو. جی وفا, با وفا کہہ دیا. اب باپ جب کہہ دیتے وہ عربی نہیں رہتا, پھر با فارسی ہے. وفا کے خاندان سے ایک اور لفظ ہے وفات. وفا اور وفات, وفا کے خاندان سے وفا اور وفات. قرآن نے استعمال کیا نا, وفات کا لفظ بھی استعمال کیا, موت کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا. ایک اور بھی اسی خاندان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اور وہ ہے توفی. توفی, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. جب انسان مرتا ہے تو کیا کام ہوتا ہے, خدا انسان کی نفوس کو کیا کر لیتا ہے, ذات خدا کیا کرتی ہے, توفی کرتی ہے, وفات ہوتی ہے, انسان کی وفات ہوتی ہے. خدا کی ذات کیا کرتی ہے, متوفی. یہ بھی ساتھ ساتھ ایک تصحیح بھی ہوتی جائے کہ عموماً جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ فلاں انسان اور آگے لکھا ہوتا ہے لفظ, اس کو وصف فلاں سال میں فوت ہوئے, ادبی زبان میں تاریخوں میں لکھا ہوتا ہے, اس کو عام لوگ متوفی پڑھتے ہیں. وصف فلاں بزرگ متوفی فلاں سال میں, نہ متوفی نہیں پڑھا کرے, متوفا. ہمیشہ کیا پڑھا کرے اس کو, متوفا, یعنی مرا ہوا انسان, مرحوم, جس کی رحلت ہو گئی, وفات ہو گئی, ہمیشہ اس کے لیے لفظ متوفا پڑھا کرے. متوفی جب پڑھتے ہیں, متوفی مارنے والے کو کہتے ہیں, مرنے والے کو نہیں کہتے. ذات خدا متوفی ہے, خدا نے فرمایا متوفی میں ہوں, متوفا تم ہو, یعنی تمہاری روح کو میں نے وفات دی, تمہاری روح نے وفات پائی, میں متوفی ہوں, تم متوفا ہو. لیکن ہم پڑھتے متوفی فلاں, متوفی فلاں سال میں, متوفا فلاں سال کے اندر. وفات ہو یا وفا, متوفی ہو یا متوفا, یہ ایک ہی خاندان سے ہیں. اور بھی اس لفظ کے, مستوفی ہے, استعفا ہے, کہ اب میں زیادہ عربی نہ پڑھاؤں آپ کو. یہاں پر مقصود ایک چیز بیان کرنا تھا کہ وفا کا معنی معلوم ہو جائے. وفا یا وفات, فوت اور چیز ہے, وفات اور چیز ہے. کسی جگہ قرآن نے موت کے لیے فوت کا لفظ استعمال نہیں کیا, چونکہ فوت نابودی کو کہتے ہیں, فوت ختم ہو جانے کو کہتے ہیں, اور موت خاتمہ نہیں ہے. فوت ہو جانا یعنی ختم ہو جانا, موت خاتمہ نہیں ہے. بس موت فوت نہیں ہے, جو مرتا ہے وفات پاتا ہے, نہ فوت ہوتا ہے. فوت اور خاندان ہے لفظ کا, وفات اور ہے. وفات اور فوت میں بڑا فرق ہے, لفظی طور پر بھی فرق ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی فرق ہے. وفات اور چیز ہے, فوت اور چیز ہے. قرآن نے جب بھی موت کے لیے تعبیر کی فرمایا وفات, خدا نے تمہاری روح کو توفی کیا تم بن گئے متوفا. کہتے کس کو ہے توفی یا وفا یا متوفی؟ وفات, وفات کہتے ہیں اگر کوئی چیز موجود ہو اس کو مکمل طور پر, پورے طور پر جتنی ہے مکمل اس کو اپنے گھیرے میں اپنے اختیار میں لے لینا, اس طرح کہ کچھ بھی باہر بچ نہ جائے, کچھ بھی باہر رہ نہ جائے. جب اشیاء کو ہم لیتے ہیں تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, کچھ لے لیتے ہیں ہم. عموماً جب کہا جائے کہ یہ مثلا دریاں بچھی ہیں ان کو اٹھاؤ, بعض ایک دری اٹھا لیتے ہیں باقی پڑی رہتی ہیں, یا کہا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں چاند ان کو اٹھا لو, کچھ اٹھا لیتے ہیں کچھ چیز رہ جاتی ہے. اگر کچھ اٹھا لے کچھ رہ جائے اس کو وفات نہیں کہتے. وفات یہ ہے کہ جو چیز جتنی ہے مکمل طور پر اس کو اپنے اختیار میں لے لینا, اسے اپنے گھیرے میں لے لینا, اسے اپنے تصرف میں لے آنا, اسے اپنے اختیار میں لے لینا, اس کو وفات کہتے ہیں. وفات کا عربی لفظ وفات یعنی مکمل طور پر کسی شے کو لے لینا. جب انسان مرتا ہے تو انسان فوت نہیں ہوتا, انسان کی وفات ہوتی ہے. وفات سے کیا مراد ہے؟ وفات سے یہ مراد ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا, ہر وہ چیز جو اس کی انسانیت میں داخل تھی وہ مکمل طور پر ذات خدا اپنے اختیار میں لے لیتی ہے, پورے طور پر ذات خدا اپنے اختیار میں لے لیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے اختیار میں چلی جاتی ہے اور کچھ چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہیں, بچ جاتی ہیں؟ جو کپڑے یہ پہنتا تھا وہ یہیں رہ جاتے ہیں, جو جوتے وہ پہنتا تھا وہ یہیں پر رہ جاتے ہیں. ان کو خدا نے اپنے اختیار میں نہیں لیا, بلکہ وہ غسل دینے والے کو دے دیتے ہیں, کفن بلانے والے کو دے دیتے ہیں, کسی فقیر کو دے دیتے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ کہ ان جوتوں اور کپڑوں کو انسان کی انسانیت میں کوئی دخل نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو یہی رہ جاتی ہے وہ انسان کا جسم اور بدن ہے. انسان کا جسم و بدن بھی جوتے اور لباس کے ساتھ یہی پر رہ جاتا ہے. تو بدن کو کوئی فقیر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اگرچہ بعض اسپتالیں ابھی مردے خرید لیتی ہیں, مردے خریدتی ہیں نا بعض اسپتالیں اعضاء کاٹنے کے لیے, ہڈیوں کے لیے, یا طب کے طلبا کو کچھ سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے یہ وہ لے جاتے ہیں. لیکن جسم اور لباس اور متعلقہ چیزیں وہ ساری کی ساری یہی رہ جاتی ہیں. چونکہ جسم فقیر کے کام نہیں آتا, لہذا اس کو قبر کھود کے یہاں پر دفن کر دیتے ہیں تاکہ خراب بھی نہ ہو اور مزاحم بھی نہ ہو دوسروں کے. لیکن جو چیز حقیقت انسانیت کے طور پر تھی وہ خدا نے اس قالب اور پیکر سے مکمل طور پر اپنے اختیار میں لے لیا, اور وہ روح اور نفس انسان ہے. نفس انسان اختیار خدا میں ہے اور بدن انسان اس لحد میں ہے. اس طرح نفس انسان کو بدن سے جدا کر کے اختیار میں لے لینے کو وفات کہتے ہیں. یہ انسان کی وفات ہو جاتی ہے, فوت نہیں ہوتا. فوت کا مطلب ہے ختم ہو گیا, مٹ گیا, نام و نشان تک نہ رہا. وفات پاتا ہے انسان. وفات یعنی مکمل طور پر کسی چیز کو لے لینا. آپ توجہ فرمائیں, وفات کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا آخر تک ساتھ رہنے کو وفادار کہتے ہیں نا. وفات کس کو کہتے ہیں؟ وفا یہ ہے کہ انسان عہد باندھے, اپنے پروردگار کے ساتھ عہد باندھے, پھر عہد باندھنے کے بعد جتنا عہد باندھا, جس پر عہد باندھا, جیسا عہد باندھا خدا کے ساتھ, جب مکمل اپنے عہد پر عمل کر لیتا ہے اس کو وفا کہتے ہیں. جب اپنے عہد کو پورا نبھا دیتا ہے, اس طرح سے نبھاتا ہے کہ ذرا سا حصہ بھی باقی نہیں چھوڑتا. جو کچھ ذمہ لیا تھا وہ سب کا سب جب نبھا دیتا ہے, ادا کر دیتا ہے اپنا فریضہ, اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ اب کوئی فریضہ اور وظیفہ باقی نہیں رہا جو اس نے انجام نہ دیا ہو, اس انسان کو باوفا کہتے ہیں. بس وفا کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر عہد ہو. جہاں عہد نہ ہو وہاں وفا نہیں ہوتی. جہاں وفا, جہاں عہد نہ ہو وہاں وفا نہیں ہوتی. وفا عہد کے مکمل طور پر ادا کرنے کو کہتے ہیں. مومنین نے خدا کے ساتھ عہد باندھا, عہد باندھ کر اس کو نبھایا, نبھا کر اس کو وفا سے ادا کیا, باوفا نکلے وہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه, مومنین میں سے وہ مرد ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا اور اس عہد کو آخری نقطے تک نبھا بھی دیا. جب انسان عہد نبھانے آتا ہے, جو عہد اپنے ذمہ لیا تھا, عہد نبھانے کے بعد, عہد نبھانے کے مرحلے میں, وفا کے مرحلے میں, منہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر, جب عہد نبھائے جاتے ہیں اور آخری قدم تک اور آخری نقطے تک جب عہد نبھایا جاتا ہے, عہد نبھانے کے لیے انسان بہت کچھ خرچ کرتا ہے, بہت کچھ پیش کرتا ہے. اس عہد کے نبھانے میں کبھی یہاں تک آ جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان بھی ادا کرنا پڑتی ہے, کیونکہ اگر جان ادا نہ کرے, جان پیش نہ کرے, جان قربان نہ کرے, عہد وفا نہیں ہوتا, مکمل طور پر اس کا حق ادا نہیں ہوتا, اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. مثال کے ساتھ عرض کروں, شاید مطلب آپ کے لیے زیادہ آسان ہو. آپ معمولی عہد جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہیں, عہد جو عام طور پر ایک انسان کے ساتھ عہد باندھتا ہے, آپ نے کسی کے ساتھ عہد باندھا, میں نے کسی کے ساتھ عہد باندھا, متعہد ہوا, متعہد ہونے کے معنی یعنی کوئی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی, کوئی چیز اپنے ذمہ لے لی, کوئی کام اپنے ذمہ لے لیا, اور پھر اس کو ادا کرنے کی باری آئی, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی باری آئی. ادا کے مرحلے میں انسان کو کبھی اپنا وقت دینا پڑتا ہے, جو عہد اپنے ذمہ لیا ہے اس عہد کی ادائیگی میں کبھی اپنا وقت دینا پڑتا ہے, کبھی اپنا مال دینا پڑتا ہے, کبھی اپنا پیسہ دینا پڑتا ہے, کبھی اپنا چین و سکون دینا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے. کہ جب آپ نے عہد اپنے ذمہ لیا, اس عہد کو جب نبھانا ہے, وفا کرنا ہے, اس عہد کی وفا میں آپ کو کچھ ادا کرنا ہوگا, ورنہ وہ عہد نبھا نہیں سکتے, وہ عہد پورا نہیں ہو سکتا. کبھی وقت دیں گے, کبھی آرام دیں گے, کبھی اپنی نیند دیں گے, کبھی اپنا مال دیں گے, کبھی اپنی ثروت دیں گے. یہ وہ عہد ہے جو انسان آپس میں باندھتے ہیں. وقت دینے سے عہد نبھا دیے جاتے ہیں, چین و سکون دینے سے عہد نبھا دیے جاتے ہیں, مال و ثروت خرچ کرنے سے عہد نبھا دیے جاتے ہیں, لیکن یہ عہد پر موقوف ہے کہ یہ عہد ہے کیسا. کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نبھانے کے لیے فقط وقت مانگتے ہیں, کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وفا کے لیے فقط پیسہ مانگتے ہیں, کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کرنے کے لیے انسان کو فقط چین و سکون نثار کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سے خون و جان مانگتے ہیں. یہ عہد تعین کرتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. متعہد کا اختیار نہیں ہوتا, یہ عہد تعین کرتا ہے, رقم کرتا ہے کہ اگر تو نے مجھے اپنے دوش پہ لے لیا, تو نے مجھے اپنے ذمہ لے لیا, اب تو مجھے ادا کرے گا. جب ادا کرے گا مجھے, یہ ذمہ ادا کرے گا, کیا خرچ کرے گا تاکہ میں ادا ہو جاؤں, تاکہ میں پورا ہو جاؤں, تاکہ میں مکمل طور پر ادا ہو جاؤں, اس طرح سے ادا ہو جاؤں کہ ذرہ برابر عہد باقی نہ رہے. یہ عہد کے اختیار میں ہے, اور ہم اسی طرح سے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے مثلا ہر شوہر متعہد ہے, اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ دے اسلام کے حکم سے. یہ عہد اب اس کو نبھانا ہے نان و نفقہ کے لیے, اس عہد کے نبھانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا. صرف باتوں میں ٹرکائے رکھے یہ عہد ادا نہیں ہوتا, بلاخر جیب کو ہاتھ لگائے, کچھ نہ کچھ خرچہ زوجہ کا نکال کر اس کو دے. یہ عہد پیسے سے ادا ہو جاتا ہے, نان و نفقہ پیسے سے یہ عہد ادا ہو جاتا ہے. لیکن کسی دوسرے کو آپ نے عہد باندھا, لیکن وہ عہد اپنے ذمہ نان و نفقہ نہیں لیا. مثلا اولاد ہوئی, کسی زوجہ سے آپ کی اولاد ہو گئی, اولاد کے متعلق بھی ایک عہد آپ نے اپنے ذمہ لیا. وہ کون سا عہد ہے؟ اس کی تربیت کا عہد ہے، اس کی تعلیم کا عہد ہے. اب تعلیم اور تربیت فقط پیسے سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ اور سرمایہ دینا پڑے گا. کیوں؟ یہ عہد کہہ رہا ہے، کیونکہ تربیت اور چیز ہے، نفقہ اور چیز ہے. نان کے لیے پیسہ کافی ہے، لیکن تربیت کے لیے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا، آپ کو کچھ اور بھی قربان کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے ایک عہد بڑا اپنے ذمہ لے لیا، وہاں پر آپ کو ممکن ہے کچھ اور بھی قربان کرنا پڑے. جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں آپ کو کچھ لکھ کے دوں گا، کوئی آرٹیکل لکھ کے دوں گا، کوئی مقالہ لکھ کے دوں گا، کوئی کتاب لکھ کے دوں گا، کوئی مضمون لکھ کے دوں گا. یا نان و نفقہ نہیں کہ پیسہ، مقالے پیسوں سے نہیں لکھے جاتے. وقت بھی اگرچہ چاہیے لکھنے کے لیے، لیکن وقت سے زیادہ یہ عہد کسی اور چیز کا متقاضی ہے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے فکر. بس بعض عہد کو نبھانے کے لیے فکر خرچ کریں، بعض عہدوں کو نبھانے کے لیے پیسہ خرچ کریں، بعض عہدوں کو نبھانے کے لیے آپ اپنا وقت خرچ کریں، بعض عہدوں کو نبھانے کے لیے اپنی نیند خرچ کریں. لیکن دین کا عہد وہ ہے جب انسان اپنے دوش پہ لے لے تو ایک ایسے مرحلے میں جا پہنچتا ہے کہ اگر چاہتے ہو مکمل وفادار بن جاؤ اور عہد خدا کو ادا کرو، تو اس وقت دین انسان سے جان و خون بھی مانگتا ہے. دین انسان سے جان و خون بھی مانگتا ہے. یہ شہادتیں، یہ کربلا واقع کیوں ہوئی؟ درود پڑھیے محمد. شہادتیں واقع کیوں ہوئیں؟ کس لیے؟ ایک پورا کنبہ بیٹھے ہوئے گھر میں آرام سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاندان کا چین دشمنوں نے برباد کر دیا، لوٹ لیا. عموماً ذاکر خطیب پڑھتے بھی ہیں ممبروں پر، بے چین کر دیا اس خاندان کو. توجہ فرمائیں، کس نے بے چین کیا؟ مدینے میں بہت سارے خاندان چین سے رہ رہے تھے، بڑے آرام و سکون سے رہ رہے تھے. یہ آرام و سکون کس نے برباد کیا؟ اہل بیت کا آرام و سکون. زندگیاں گزر گئیں ہماری کربلا کا ذکر سنتے سنتے. توجہ فرمائیں کہ میدان کربلا ہے کیا؟ اس جنگ کی نوعیت کو سمجھیں، یہ جنگ کس نوعیت کی ہے؟ یہ چین کس نے چھینا؟ یہ سکون کس نے برباد کیا؟ عام تصور، البتہ لکھا بھی یہ ہے تاریخوں میں بھی اور بہت ساروں نے اس کے متعلق کہا بھی، یہ چین یزید نے چھین لیا، یزیدیوں نے چھین لیا. چین سے خاندان اہل بیت رہ رہا تھا مدینے میں. یہ عام میں تعبیر کر رہا ہوں، یہ وہ مطلب نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ چین اصلی مقصود تھا اہل بیت کا، چین سے رہنا. یہ اس نظریے کی عکاسی کر رہا ہوں کہ جن کے مطابق، جس نظریے کے مطابق، جس ذہنیت کے مطابق، جس تفکر کے مطابق انسان اپنے آپ کو اہل بیت کی طرح نہیں بناتا، بلکہ اہل بیت کو اپنی طرح بناتا ہے. ایک کربلا ہے جو سید الشہداء نے برپا کی، ایک کربلا ہے جو ہم نے برپا کی. ہماری کربلا میں ہر ایک کا کچھ اور کردار بن گیا، سید الشہداء کی کربلا میں ہر ایک کا کچھ اور کردار ہے. اصل کردار بدل گئے، مضمون ہی بدل گیا. جس طرح آپ کو عموماً ہوتا ہے، کوئی اگر جیسے بہت ساری دینی فلمیں ہیں، اصحاب کاف ایک فلم ہے، دیکھی ہوگی شاید آپ نے، ایران میں بنی، مریم مقدس ایک دینی قرآنی مضمون کی ایک فلم ہے، جو قرآن سے لے کر اس کا مضمون لکھا گیا، پھر اس کے بعد اس کو فلمایا گیا. یہ لکھ کر ایک شخص لکھتا ہے، لکھ کر دوسرے کو دیتا ہے، پہلے میں جو لکھا تھا اس میں کسی کا مثلا حضرت مریم کا ایک کردار لکھا کہ مریم چھوٹی عمر میں یوں کریں گی، لیکن جب دوسرے کو دیا کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی کریے، اس نے نظر ثانی کرتے ہوئے نظر ثالث بھی کر دی اور کردار بالکل بدل دیا. اصحاب کاف میں سے مثلا فلاں کا کردار یہ تھا، نظر ثانی کے لیے ہمیں دیا گیا، ہم نے نظر ثانی کرتے ہوئے اس میں فٹ نوٹ بھی لکھ دیا، یا اس نے اس کو مٹا کر لاک لگا کر اس کی جگہ کردار کچھ اور لکھ دیا. ہوتا ہے نا ایسے، مضمون بدل دیا جاتا ہے، کردار بدل دیے جاتے ہیں. جو کربلا سید الشہداء نے برپا کی اس میں کردار کچھ اور ہے، اس میں کردار کچھ اور ہے، اس میں سب متعہد ہے، اس میں سب متعہد ہے، کوئی غیر ذمہ دار انسان اس میں شامل نہیں ہے، کوئی غیر متعہد انسان اس میں شامل نہیں ہے. سید الشہداء کے کربلا میں سید الشہداء سے پوچھے کہ اے مولا کربلا میں اس چین سے اٹھا کر کربلا میں کون لے آیا، سید الشہداء سے پوچھے کہ کربلا میں کون لے آیا، سید الشہداء جواب دیں گے کہ وہ عہد جو میں نے خدا سے باندھا تھا وہ عہد مجھے کربلا لے آیا. سید الشہداء کی کربلا میں اگر سید الشہداء سے پوچھیں کہ مولا آپ مدینے میں چین سے رہ رہے تھے، یہ چین کس نے برباد کر دیا، جواب کیا فرمائیں گے کہ تو مدینے میرے گھر آیا ہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں کہ میں در حقیقت کربلا میں میں نے چین پایا، مدینے میں بے چین بیٹھا تھا. کربلا میں تو میں نے چین پایا، مدینے میں بے چین بیٹھا تھا. بے چین کب ہوتا ہے انسان، بے چین انسان کب ہوتا ہے، ایک امام دین کب بے چین ہوتا ہے؟ امام دین اپنے بچوں کے اندر رہ کر چین نہیں پاتا، اس کا چین کسی اور جگہ ہوتا ہے، ہمارا چین کسی اور جگہ ہوتا ہے. امام اس وقت بے چین ہو جاتا ہے کہ جس دین کی محافظت کے لیے خدا نے انہیں منسوب کیا تھا، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اس دین کی اقدار پائمال ہو رہی ہیں، اور وہ جو منصب خدا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس پہ یزید جیسا نابکار بیٹھا ہو، امام مدینے میں بے چین ہو جاتا ہے. امامت بے چین ہو جاتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سید الشہداء کی کربلا اور ہے، ہماری کربلا اور ہے، ہم نے مضمون ہی بدل دیا. ہم یہ سمجھتے کہ سکون سے چین سے مدینے میں رہ رہے تھے، یزید نے خط لکھ کر چین خراب کر دیا. یہ اس تعبیر کے مطابق عرض کروں کیوں آئے کربلا میں. بعضوں کا یہ خیال ہے چین سے سکون سے مدینہ میں رہ رہے تھے، اپنی ذکر و فکر و عبادت میں مشغول تھے، لیکن ناگہان دمشق سے مدینہ خط آیا کہ آپ سید الشہداء سے بیعت لے کر روانہ کرو، اگر بیعت نہیں کرتے تو سر روانہ کرو. مدینے کے گورنر نے بلا بھیجا، کہا یا بیعت کرو یا نہ کرو. سید الشہداء نے انکار کر دیا، یہاں سے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا. حضرت نے رخ کر لیا مدینے سے نکلنے کا، مدینے میں لوگوں نے سمجھانا شروع کر دیا، ہمدردیاں شروع کی، مکہ میں تشریف لے گئے، مکہ میں ہمدرد آئے، مصلحت اندیش تجربہ کار چین و سکون کی راہوں کو جاننے والے آئے اور آ کر حضرت کو مشورے دینے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوفہ کا رخ کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ سے نکل کر کوئی شورش برپا کر دیں. سب آئے مشورہ دے رہے تھے حضرت کو. ان سب مشاوروں کے مشوروں کو نظر انداز کر کے، تمام ہمدردیوں کو نظر انداز کر کے، تمام ہمدردوں کو نام جواب دے کر اپنا کنبہ اٹھایا، خاندان اٹھایا، اور اٹھا کر کربلا میں آ گئے. کون سی چیز تھی جس نے کربلا سے اٹھایا مکہ پہنچایا، مکہ سے اٹھایا کربلا پہنچایا؟ نہ یزید کا خط تھا، نہ مروان کی دھمکی تھی، نہ کوفہ کے خطوط ہیں، چونکہ یہ سب کچھ حضرت کو معلوم تھا. جب حضرت کو بتایا گیا کہ کوفہ والے قابل اعتماد نہیں، وفادار نہیں، اپنا عہد نباتے نہیں، آپ ان پہ اعتماد مت کیجئے، حوالے کے طور پر حضرت کو ساتھ حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی. سید الشہداء نے فرمایا کہ وہ باتیں جو ہمارے خاندان پہ بیتی ہیں، جو میرے والد کے ساتھ ان کا رویہ تھا، جو میرے بھائی کے ساتھ ان کا رویہ تھا، وہ تم آ کر مجھے سمجھا رہے ہو میرے گھر کی باتیں. میرے گھر کی باتیں تم آ کے مجھے سمجھا رہے ہو؟ اتنا تو ادب رکھو کہ جو کچھ تم جانتے ہو وہ میرے گھر میں بیتا، میں تم سے بہتر جانتا ہوں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں کہ کوفہ والوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ کوفہ والوں نے مجھے دعوت دی اور یہ بڑے باوفا ہیں اور آپ غلط زبانی سے کام لے رہے ہو، آپ کو کوفہ کے متعلق بدگمانی ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے خاندان کے ساتھ یہ پہلے بھی بے وفائی کر چکے ہیں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں یہ بڑے بے وفا ہیں، تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ نہ ان کی وفا پر اعتماد کر کے، ان پر بھروسہ کر کے، بلکہ ان کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو اتارنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے نقاب اوڑھ رکھی ہے، اسے اتارنے کے لیے جا رہا ہوں. کون سی چیز تھی جس نے حضرت سید الشہداء کو اٹھایا، گھر سے کربلا پہنچا دیا؟ عہد، اپنے خدا کے ساتھ عہد. عہد کس کا؟ دین کا عہد. خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا، صراط کو مقرر کیا، لیکن اس صراط کو چوروں کے حوالے نہیں کیا، ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کیا. خدا نے دین ایسے نہیں بنایا جیسے ہم نے پاکستان بنایا. ہمارے رہبروں نے پاکستان بنا کر کس کے حوالے کر دیا؟ چوروں کے حوالے. ہے یا نہیں؟ ابھی یہاں یا موجودہ حکومت نے سابقہ حکومتوں کے دو ذمہ داروں کو باہر بٹھایا ہوا ہے. کس جرم میں؟ کہ انہوں نے ملک لوٹا. اب میں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خود حکومتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہی ہیں. موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سابقہ ساری حکومتوں نے ملک لوٹا ہے. خب اب آنے والی حکومت موجودہ حکومت کے بارے میں بتائے گی کہ انہوں نے کیا کیا، چونکہ وہ بھی اپنے زمانے میں کہتے تھے ہم نے خدمت کی ہے، ہم نے خیانت نہیں کی، لیکن جب وہ چلے گئے تو یہ کہنے لگے انہوں نے خیانت کی ہے. تو آپ بھی جب تک اقتدار میں ہو بے شک کہو تم نے خدمت کی ہے، یہ آنے والے بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے. لہذا ہر حکومت جو بعد میں آئی اس نے کہا پہلی نے لوٹا ہے. ہمیں تو آج تک جتنے حکمران نظر آئے وہ سارے لٹیرے نظر آئے. پاکستان بنا، بنا کر کن کے ہاتھ میں دے دیا؟ لٹیروں کے ہاتھ میں دے دیا، لوٹ رہے ہیں. لیکن خدا نے ایسے نہیں کیا. پاکستان اسلام کے نام پہ ضرور بنا، اسلام کے نام پہ ضرور بنا، لیکن اسلام کے مطابق چلا نہیں. اگر اسلام کے مطابق چلانا ہوتا تو لٹیروں کے ہاتھ میں نہ دیتے، بلکہ ان لوگوں کو سونپ کے جاتے جو پاکستان بھی بچاتے، پاکستان کی بنیاد کو بھی بچاتے. تم سے نہ پاکستان بچا نہ پاکستان کی بنیاد بچی. اور کھل کے کہہ دیا کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا. اسلام سے پاکستان کو نجات دو، پاکستان کو اسلام سے نجات، تمہاری نوبت یہاں پہنچی. لیکن خدا نے ایسے نہیں کیا. خداوند تبارک وتعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا، مقرر کر کے لٹیروں کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ کن کے ہاتھ میں دیا؟ امانت داروں کے ہاتھ میں دیا، امانت داروں کے ہاتھ میں دیا. اور ان سے یہ کہا کہ یہ دین میں نے بنا تو دیا، شیطان اس راہ کا دشمن، شیطان کے پیروکار اس راہ کے دشمن، انسانوں کی ایک اکثریت جو گمراہ ہو جائے وہ اس راہ کی دشمن، مفاد پرست اس راہ کا دشمن، سرمایہ دار اس راہ کا دشمن، عامر و مستبد اس راہ کا دشمن، گمراہ اور جاہل اس راہ کا دشمن، یعنی یہ راہ جن کے لیے بنائی ہے اسی کی اکثریت اس راہ کی دشمن، لیکن اس کے باوجود خداوند نے اس راہ کی محافظت کے لیے ایسوں کو پیدا کیا کہ ساری دنیا دشمن ہو جائے، یہ اکیلے رہے تو بھی خدا نے کہا یہ دین بچ جائے گا، یہ دین بچ جائے گا. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے دین مقرر کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. خدا کیسے حفاظت کرے گا، کس طرح سے دین کی حفاظت کرے گا؟ دین کی حفاظت کے لیے خدا نے ایسے محافظ مقرر کیے ہیں، ایسے محافظ مقرر کیے ہیں کہ یزید بے شک ظالم و ستمکار ہو اور سارا جہان اسلام کوفہ ہو، یعنی خاموش و ساکت، سارا جہان اسلام کوفہ، کوفہ میں پہلے عرض کر گیا ہوں یہاں بھی اس شہر میں بھی دوسری مجالس میں بھی کہ کوفہ کوفی اس کو نہیں کہتے جو کوفہ میں پیدا ہوا ہو، جس کا شناختی کارڈ کوفہ کا بنا ہوا ہو. حبیب ابن مظاہر کوفہ کے تھے لیکن کوفی نہیں تھے. مالک اشتر کوفہ کے تھے لیکن کوفی نہیں تھے. کوفی کو حضرت ثانی زہرا نے بیان فرمایا کہ کوفی ہوتا کون ہے، کوفی کون ہوتا ہے؟ کوفی وہ ہے کہ جو اپنے ذمہ کوئی عہد نہیں لیتا، اگر عہد لے لے اس کو وفا نہیں کرتا. کسی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی شہر میں رہتا ہو، کسی بھی زمانے میں رہتا ہو، کوفی بننے کے لیے کوفہ میں جانا ضروری نہیں ہے. مکہ میں رہ کر بھی کوفی بنا جا سکتا ہے، مدینہ میں رہ کر بھی کوفی بنا جا سکتا ہے، 61 ہجری میں بھی کوفی بنا جا سکتا ہے، اور آج 1426-27 میں بھی کوفی بنا جا سکتا ہے. کوفی کردار ہے، کوفی قومیت نہیں ہے. کوفی کسی نسل کا نام نہیں، کوفی کردار اور تفکر کا نام ہے. کون سا تفکر کوفی ہے؟ جو کچھ ذمے ہی نہیں لیتا، اگر لے لے اس کو ادا نہیں کرتا. خداوند نے محافظ دین پیدا کیے، ان کو ایسی صلاحیتیں عطا کی، ایسی قدرت عطا کی کہ جب تک یہ زندہ ہے موجود،
محمد وآل محمد بلند تر صلوات
صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کی مجلس بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ بعد کی مجلس میں پہنچنا ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد. کربلا جو چیز سید الشہداء کو لے کر آئی وہ منصب امامت تھا، وہ عہدہ حفاظت دین تھا، یہ خدا کے ساتھ عہد تھا. دین کو مقرر کر کے امام کو محافظ دین بنا دیا، نبی کو مبلغ دین بنا دیا. پیر میں اور امام میں فرق ہوتا ہے. خدا نے پیر پیدا نہیں کیا ان کو، ہم نے انہیں پیر بنا دیا، انہیں خدا نے امام پیدا کیا، انہیں خدا نے دین کا محافظ پیدا کیا. انہیں خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ لوگ جس حالت میں بھی ہو، جاہل ہو تو جاہل رہے، فقط آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے رہے. جاہلوں کے بوسے لینے کے لیے نہیں ان کو پیدا کیا، بلکہ ان کو اس لیے پیدا کیا کہ جب جو حالات گھروں میں دبک کے بیٹھ جائے تو اپنا کنبا لے کر کربلا آ جاؤ.
اس لیے نہیں پیدا کیا، فرق ہے بہت. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ محافظ دین تھے، وہ عہد تھا جو کربلا لے آیا. اس عہد کی تفصیل انشاءاللہ بعد کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. درود پڑھیے محمد والے محمد.
لیکن عہد نبھانے کے لیے, ہر عہد نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک اشارہ دیا, یہ معمولی عہد جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے باندھتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں, اور پھر دوہراتے رہتے ہیں, جی میں نے یہ کام کرنے کے لیے اتنا پٹرول خرچ کر دیا, کوئی کہتا ہے جی میں نے اتنا مال خرچ کر دیا, کوئی کہتا ہے جی میں نے اتنا وقت خرچ کر دیا, کوئی کہتا ہے جی میں نے اتنا چین و سکون خرچ کر دیا, کوئی کہتا ہے میں نے اس پہ اپنا اتنا علم خرچ کر دیا. لیکن خدا نے جن متعہدوں کو اپنے دین کے دفاع کے لیے متعہد بنایا ہے, انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا, لیکن دہرایا نہیں کہ ہم نے کیا خرچ کر دیا, یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا خرچ کر دیا. بہت خرچ کیا, اور خرچ کر کے خدا سے کیا فرمایا, کیا عرض کی خدا سے کہ خدایا ہم سے یہ قبول فرما. یہ متعہد کی زبان ہوتی ہے, خدایا یہ جو میں نے خرچ کیا تیرا ہی دیا ہوا تھا, میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کنبہ سید الشہداء, یہ سید الشہداء کا کنبہ نہیں تھا. توجہ فرمائیں, ایک بزرگ استاد کی تعبیر و جملہ عرض کر رہا ہوں, انہوں نے فرمایا یہ کنبہ سید الشہداء نہیں تھا بلکہ ایک گلستان تھا پھولوں کا جسے خدا نے اگایا تھا, ایک گلستان تھا پھولوں کا جسے خدا نے اگایا تھا, اور سید الشہداء کو اس کا باغبان بنایا. باغبان نے کیا کیا, خدا کے گلستان سے چند پھول توڑے, ان کا گلدستہ بنایا, وہ گلدستہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ پروردگارا حسین کا گلدستہ قبول فرما. ایسے ایسے گل چنے, ایسے ایسے گل چنے, گلستان خدا سے گل چنے. ایک کو بھیج کے کہا خدایا شاہد رہنا, شبیہ رسول بھیج رہا ہوں. ایسا گل چنا, پورے عالم میں بے نظیر بھیج رہا ہوں, آسمان کا سایہ نہیں پڑا کسی ایسی صورت پر, وہ بھیج رہا ہوں. ایسا گل چن کے بھیجا, ایک گل چن کے بھیجا جسے بھیجنے کے لیے بہت تاخیر کی. صبح سے عصر عاشور تک وہ مسلسل گل آگے بڑھ بڑھ کے کہتا تھا کہ اس گلدستے میں پہلے مجھے بھی لگا دو, لیکن بار بار یہ کہتے تھے کہ علمدار اگر آپ چلے گئے اس لشکر کو لڑائے گا کون. اور جب وہ گل پیش کیا پھر اس کے بعد سید الشہداء نے اٹھنا چاہا تو کیا فرمایا, الان انکسرت ظہری, خدا یہ گل پیش کیا لیکن کمر ٹوٹ گئی. ایسا گل پیش کیا کمر ٹوٹ گئی, ایسا گل پیش کیا, اور سارے گل پیش کر کے آخر میں ایک اور گل پیش کیا. آخر میں کون سا گل پیش کیا, آخر میں پھول کی بڑی نازک سی پتی پیش کی. اس گلستان کی سب سے نازک پتی اٹھائی, اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر چلے گئے اس قربان گاہ میں چلے گئے, اور جا کر دشمنوں سے کہا کہ یہ بہت نازک لے کر آیا ہو, یہ بہت نازک لے کر آیا ہو, اس کو تو سورج کی توازن بھی مڑ جا سکتی ہے. لیکن لعینوں نے سب سے نازک پھول کو سب سے زیادہ بڑے شکاوت کے ساتھ شہید کیا. تین انی کا نہ تین انی کا تیر لگایا, لگا کر نصب کر کے پھینکا, ایسا پھینکا سب سے نازک پتی پر. کس طرح سے پھینکا, اس طرح سے پھینکا کہ دشمن کے لشکر کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا, کہا حسین کے ہاتھوں پہ اصغر اس طرح تڑپے جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے, جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے. عزاداروں اجرکم ربکم, آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی جب پانی سے باہر آ جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ حضرت علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں سے اٹھے, ہاتھوں سے اوپر اٹھے, اٹھ کر دوبارہ بازوؤں پہ آئے, لیکن پھر اصغر سے ہلا نہیں گیا. اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت پہ مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو عرش رب العلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو اسیر ہیں بے گناہ جیلوں میں ہیں پروردگارہ تمام کو عزت کے ساتھ سرخرو فرما کر اپنے خاندانوں میں واپس پلٹا، خداوندہ جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں ہر دنیاوی اخروی امتحان میں کامیاب و موفق فرما، عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے خداوندہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد مقامات مقدسہ حوضہ علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزا و عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔